بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصبوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اس پیارے کتاب کا شرح قدس جاری ہے، اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ہم رکے تھے امام ابو عثمان الصبوني رحمہ اللہ کے اس جملے پر. امام صاحب فرماتے ہیں، علما وردت الاخبار به ونقلته العدول الثقات عنه. شیخ ربیع حفظہ اللہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ شرط رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے جو احادیث ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان روایات کو، ان احادیث کو عدول اور ثقات جو ہیں وہ روایت کریں. ثقہ راوی سے ثقہ راوی، یہاں تک کہ سند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے. بس اگر کوئی بھی سند، کوئی بھی روایت ہمیں ایسی سند سے پہنچتی ہے جس روایت کے راوی عدل ہوں، تام الضبط ہوں، اور سند متصل ہو، اس میں کوئی علت نہ ہو اور کوئی شذوذ بھی نہ ہو، تو ایسی خبر کو قبول کرنا واجب ہے. کیونکہ ایسے طریقے سے یا ایسے راستے سے یا ایسی سند سے آیا ہے جو صحیح ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، اس میں کوئی عدل راوی کے سوا کوئی راوی نہیں ہے، اس میں کوئی علت یا شذوذ بھی نہیں ہے. شیخ ربیع حفظہ اللہ صحیح حدیث کی شرطیں بیان کر رہے ہیں. پانچ شرطیں ہم سب جانتے ہیں صحیح حدیث کی، کیونکہ حدیث جو ہم کہتے ہیں تو اس میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے. تو محدثین رحمہ اللہ نے صحیح حدیث کی شرطیں رکھی ہیں پانچ، اور یہ جملہ جو شیخ صاحب نے ہمیں بیان کیا ہے، فَإِذَا جَاءَ الْإِسْنَادُ بِرِوَايَةِ عَدْلٍ تَامِ الضَّبْطِ بِرِوَايَةِ عَدْلٍ تَامِ الضَّبْطِ مُتَصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ. یہ پانچ شرطیں ہیں. صحیح حدیث وہ حدیث ہے جسے روایت کرے عدل تام الضبط. سب سے پہلی شرط ہے کہ عدل راوی ہو. عدل کہتے ہیں وہ شخص جو استقامت پر ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اسے عدل کہتے ہیں. یہ لفظ عدالت سے لیا گیا ہے. دوسری شرط ہے تام الضبط، کہ اس کی حدیث کی حفاظت جو ہے وہ چوٹی کے طریقے سے کی ہو. حدیث کی حفاظت اور اس کا جو حافظہ ہے وہ چوٹی کا ہو، کم نہیں ہونا چاہیے. اور حدیث کو محدثین نے دو طریقوں سے محفوظ کیا ہے، یا تو اپنے سینوں میں یاد کر کے، یا اسے لکھ کر کتاب میں یا کتابی شکل میں. اور دونوں کے لیے یہ شرط ہے کہ تام الضبط ہو، جیسے اس نے سنا ہے اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے، ویسے ہی انہی الفاظ سے، اسی طریقے سے اسے محفوظ کر لیا ہو، اس میں تھوڑی سی بھی کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تام الضبط. پھر تیسری شرط ہے متصل السند. سند متصل ہونی چاہیے، یعنی جو راوی ہے وہ اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے براہ راست روایت کرے، اسے متصل السند کہتے ہیں. بیچ میں کوئی انقطاع نہ ہو، کوئی ایسا راوی نہ ہو جو استاد اور شاگرد کے بیچ میں ہو، جس کا یا پتہ نہ ہو، یا اس کا آپس میں کوئی تعلق یا کوئی رابطہ نہ ہو، یا کسی بھی طریقے سے شاگرد نے اپنے استاد سے یہ روایت نہ سنی ہو، اور اس پہ کوئی علت نہیں ہونی چاہیے. علت حدیث میں وہ خرابی ہوتی ہے جو حدیث کو صحیح سے نکال کر ضعیف بنا دیتی ہے، اور یہ علت راوی بھی ہو سکتی ہے، سند میں بھی ہو سکتی ہے. یعنی راوی ہے، اگر وہ عمر رسید ہونے کی وجہ سے اس کا حافظہ کم ہو گیا ہو، یا کمزور ہو گیا ہو. تو محدثین نے اس کی وہ احادیث جو حافظے کی کمزوری سے پہلے تھی وہ بھی جانتے ہیں اور حافظے کمزوری کے بعد حدیث بھی جانتے ہیں، جبکہ راوی ثقہ ہے، عدل ہے. پہلے تام الضبط تھا، پھر اس کا ضبط جو ہے تام نہیں ہو سکا، کم ہو گیا، اس میں کوئی کمی پڑ گئی ہے، تو اس میں کوئی علت نہیں ہونی چاہیے. یا سند ہے، اس میں علت منقطع نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں نے کہا ہے کہ راوی نے اپنے شاگرد، اپنے استاد سے براہ راست سنا ہو اور اس سے یہ روایت نقل کی ہو. اور شذوذ کہتے ہیں اس روایت کو جس میں ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقات کی مخالفت کرے. راوی ثقہ ہے اور ثقہ اس راوی کو کہتے ہیں جس میں دو شرطیں پائی جائیں، یہ دو، یہ اچھی صفات پائی جائیں، ایک عدل ہو، دوسرا تام الضبط. جب راوی میں یہ دو صفات پائی جاتی ہیں، عدل اور تام الضبط، عدل یعنی استقامت پر قائم ہو، متقی ہو، پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اور پھر اس کا حافظہ بھی چوٹی کا، حدیث کی حفاظت بھی وہ بہترین طریقے سے کرنے والا ہو، اس راوی کو کہتے ہیں ثقہ. اور ثقات جمع ہے ثقہ کی، جیسے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ ثقات سے روایت ہونی چاہیے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جب یہ سارے علتیں کسی روایت میں منتفی ہو جائیں، یعنی ختم ہو جائیں، تو یہ روایت اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جاتی ہے اور ہم اسے قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، طاعت کریں، تصدیق کریں اور ان پر ایمان لائیں علیہ الصلاۃ والسلام. کیونکہ حدیث کے جو حکم ہے اتباع، تصدیق اور ایمان میں، حدیث کے حکم کا وجوب جو ہے اتباع، تصدیق اور ایمان میں، ویسا ہی جیسا کہ قرآن مجید کا حکم ہے. اور جو اس کے علاوہ کوئی بات کرتا ہے تو ایسے شخص گمراہ ہے اور راہ راست سے ہٹا ہوا ہے. اور جو بھی طعن کرتے ہیں اخبار احاد میں کہ ایسی روایات جو ہیں وہ صرف ظن کا فائدہ دیتی ہیں، تو یہ صرف اہل احوا میں سے ہیں جو اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے ہیں. دیکھیں جو خبر ہوتی، جو حدیث ہوتی ہے، جب اس کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں اور ان کی مختلف قسمیں بیان کرتے ہیں، تو اس میں ایک متواتر حدیث ہوتی ہے، وہ دوسری حدیث جو ہے وہ احاد ہوتی ہے. متواتر حدیث وہ ہے جس میں راویوں کے ہر طبقے میں کثیر تعداد میں راوی اس روایت کو بیان کیا ہو، جن کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو، یعنی کثیر تعداد میں آپ گن نہیں سکتے، اسے کہتے ہیں متواتر. اور دوسری قسم ہے احاد، جس کے جو ضد میں ہے، جس میں ایک طبقے میں کم سے کم ایک راوی اگر ہے. طبقے سے مراد یہ ہے جیسے کہ استاد ہے، پھر اس کا شاگرد ہے، پھر اس کا شاگرد ہے، یہ بھی تین طبقات ہو گئے ہیں. جو استاد کا طبقہ ہے، اس طبقے میں سارے کے سارے جتنی راوی موجود ہیں وہ ایک سے زیادہ ہونے چاہیے. اگر آپ گن سکتے ہیں تو پھر وہ متواتر نہیں ہے، یعنی اگر ایک ہے یا دو ہیں یا تین ہیں، ایک ہو تو اسے فرد بھی کہتے ہیں، احاد بھی کہتے ہیں. یعنی استاد کے طبقے میں صرف ایک راوی ہے، ابھی احاد ہو گئی، جبکہ شاگرد میں یا استاد کے استاد میں اگر بہت زیادہ تعداد میں ہو، لیکن اگر ایک طبقے میں ایک راوی آ گیا ہے تو اسے احاد کہتے ہیں، اگر دو ہے تو اسے عزیز کہتے ہیں، اگر تین اس سے زیادہ ہو تو اسے مشہور کہتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ ہو اور آپ راوی کی تعداد گننا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو اسے کہتے ہیں متواتر. اب جو اہل بدعت ہیں ان کا ایک طریقہ ہے، جو اسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اہل بدعت جو ہے وہ اپنا ایک طریقہ انہوں نے بنایا ہے، ان کا ایک منہج ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے وہ فتویٰ دیتے ہیں، اپنا عقیدہ منہج بنا لیتے ہیں، اپنے فکر بنا لیتے ہیں، پھر کوئی دلیل ڈھونڈتے ہیں اپنے اس غلط فکر کو ثابت کرنے کے لیے. دلیل کہاں سے ملے گی؟ یا قرآن سے یا سنت سے، کیونکہ قرآن کی تحریف تو کر نہیں سکتے، اگر لفظی تحریف کرتے ہیں تو مارے جاتے ہیں. جس معتزلہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى یعنی استولا، تو پکڑ ہوئی ان کی، پتہ چل گیا کہ انہوں نے قرآن کی تحریف کی ہے، ان کا منہج اور عقیدہ باطل ہے. تو انہوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا, جو چور راستے ہوتے ہیں نا اہل بدعت کے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہاں سے ہماری پکڑ ہوتی ہے, ایک اور ہم شر کا دروازہ کھولتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جو ہم یہ کہیں, ان کو کہیں گے جو ہماری مخالفت ہیں اہل سنت والجماعت جو ہیں, کہ احادیث جو ہیں عقیدے کے معاملے میں ہم صرف وہ قبول کریں گے جو متواتر ہوں, جو احادیث متواتر نہیں ہیں ہم عقیدے کے معاملات میں قبول نہیں کریں گے, کیونکہ خود محدثین کے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو ہیں احادیث متواتر بھی ہوتی ہیں, احاد بھی ہوتی ہیں, اور ان کے درمیان میں مشہور یا عزیز بھی روایات ہوتی ہیں. اگر یہ معاملہ عقیدے کا صحیح ہوتا تو پھر قرآن مجید کی طرح یہ متواتر ہوتا, کیونکہ عقیدہ اساس ہے دین کی, اگر اساس میں کوئی کمزوری پڑ جائے تو پھر پورے دین میں کمزوری ہو جاتی ہے, اس لیے صرف ہم وہ روایات قبول کریں گے جس میں جو متواتر طریقے سے روایت کی گئی ہوں, جو اخبار احاد ہیں یعنی جن میں کسی طبقے میں ایک راوی اگر پایا گیا ہو تو وہ خبر احاد ہے, ہم عقیدے میں قبول نہیں کریں گے, اور پھر اسی پہ ڈٹے رہے لیکن تب بھی وہ اپنے باطل کو ثابت نہ کر سکے, کیونکہ باطل ہمیشہ ختم ہونے ہی کے لیے وجود میں ہوتا ہے. تو ان کی پھر پکڑ ہوئی محدثین نے, رسول جماعت نے, وہ پھر پکڑا ہے, تمہارے پاس ثبوت کہاں سے آیا ہے کہ وہ حدیث جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثقات نے روایت کی ہو, شروع سے لے کے آخری سند تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہیں سارے کے سارے راوی جو سارے سچے ہیں اور ثقات ہیں, ان میں سے جو معتبر ہے وہ یہ ہے کہ راوی کیسے ہے اور باقی شرطیں کیسی ہیں. یہ کہنا کہ ایک کیوں ہے, ایک سے زیادہ کیوں نہیں, یا متواتر کیوں نہیں ہے, یہ ہمارے ذمہ تو کام نہیں ہے نا. ہمارے ذمہ کیا حکم آیا ہے, وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لیں, یعنی فرمایا ایک متواتر لے لیں, یعنی فرمایا کہ اگر احاد ہو تو مت لینا, کہیں پہ کوئی ہے دلیل قرآن سنت میں نہیں ہے. اس لیے پھر یہاں اس سے بچنے کے لیے جب ایسی دلیل اور نصوص سامنے جاتی ہیں کہتے یہ تو آیت خصوصی طور پر فئی کے لیے ہے, مال غنیمت تقسیم ہو رہی تھی, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دو وہ لے لیں, یعنی اس سے مراد مال غنیمت ہے. دیکھیں بھاگنے کے کیسے طریقے ڈھونڈتے ہیں, تب بھی نکل نہ سکے کیونکہ آیت کا سیاق اور سباق یہی ہے. لیکن پھر یہ قاعدہ آیا ہے, عربی زبان کا معروف قاعدہ ہے کہ جو الفاظ العموم ہوتے ہیں اپنے عموم پر باقی رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس عام کو خاص کرنے کے الگ سے دلیل ہونی چاہیے. یہاں پر عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, خذوہ کیا چیز لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو بھی تمہیں دیں, صیغۃ العموم ہے. اب اس عام کو خاص کرنا صرف فیء ہے کیونکہ سیاق اس وقت اسی کے تعلق سے ہے, تو یہ بات آپ کی غلط ہے. اور جس نے قرآن سن صحیح سمجھا ہے, آپ سے زیادہ سمجھنے والے, ہم سے بھی زیادہ سمجھنے والے ہیں, انہوں نے اس آیت کو کیسے سمجھا ہے, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ لے لیں, یا صرف فیء کمال کی بات ہو رہی ہے, ان جو کچھ بھی ان میں سب شامل ہے, جو احکام ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے اس میں مال غنیمت بھی ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں, روایات بھی ہیں, تو یہ سب اس میں شامل ہے. الغرض تو یہ مختصر تعارف تھا علم حدیث کے تعلق سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو طعن کرتے ہیں اخبار احاد میں, کیونکہ جو روایات اللہ تعالیٰ کے نازل ہونا رات کے آخری پہر میں, یہ حدیث احاد میں سے ہے. اب کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفت نزول کا, تو کہتے ہیں ہم تو مانتے نہیں. کیوں نہیں مانتے جناب؟ کہتے اس لیے نہیں مانتے کیونکہ خبر احاد ہے, اور ابھی جان چھڑا لیتے ہیں. جان چھوٹ سکی ان کی؟ نہیں چھوٹ سکی. کیوں؟ کیونکہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخر پہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. انہوں نے پہلے اپنی خراب اور گندی عقل میں یہ سوچا ہے جب اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے تو نزول اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ کا عرش خالی ہو جائے گا, پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی سمت لازم ہوگی, پھر جسم لازم آتا ہے, پھر یہ لازم, پھر وہ لازم آتا ہے. عقل کا تقاضا ہے نا ان کے نزدیک, جبکہ یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے. یہ کسی نے کہا ہے؟ ہماری عقل اتنی وسیع اتنی بڑی ہو گئی کہ ہم عرش سے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی حد تک پہنچ جائیں اور حقیقت کو جان لے کہ کیا ہے؟ ہرگز نہیں. ہم یہ تو جانتے کہ نزول کا معنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے یہ حق ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہے, عرش خالی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, کیسے نزول ہوتا ہے, کیسے سے کیا مراد ہے, یہ کس کی طرح, یہ سب کیفیت ہے جس سے منع کیا گیا ہے, اور تمثیل ہے مثلیت جس سے منع کیا گیا ہے. تو اس لیے جو منہج اہل سنت والجماعت کا ہے وہ بالکل واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں نص کا صحیح ہونا کافی ہے, صحیح اور صریح ہونا ہے. خبر احاد متواتر ہمارے ذمہ کام نہیں ہے, یہ بدعت نے. اچھا یہ بھی تفریق متواتر احاد کی جو ہے, اہل سنت نے یہ تفریق اس لیے بیان نہیں کی کہ اب احاد ہو تو اس کو عقائد میں نہیں لیں گے, متواتر ہو تو تب لیں گے. آپ کو کسی بھی اہل سنت والجماعت کتاب میں یہ کہیں نہیں ملے گا, سلف میں سے کسی قول نہیں ہے. محدثین نے یہ تفریق اس لیے بیان کی ہے صرف علمی اعتبار سے کہ احادیث اس طریقے سے روایت کی گئی ہیں, بعض احادیث جو ہیں ان میں بعض طبقات میں راوی جو کم ہے بعد میں زیادہ ہیں, حدیث صحت میں فرق نہیں پڑتا. کس نے نہیں کہا جو حدیث کی صحت جو شرطیں بھی پانچ بیان کی ہیں اس میں کچھ ہے خبر احادی ہونی چاہیے, یا کم سے کم ایک راوی کسی طبقے میں نہیں ہونا چاہیے. شروع سے لے کے کیا ہے, عدل ہو, تام الضبط ہو, متصل السند ہو, کوئی علت نہ ہو, کوئی شذوذ نہ ہو, یہ پانچ شرطیں سب جانتے ہیں. اس میں راوی کا ایک ہونا کسی طبقے میں کہیں پہ ہے, یہ شرط کہیں پہ ہے, ہرگز نہیں ہے. اس لیے یہ ان کا اپنا ایجاد کرنا طریقہ ہے صرف اپنے باطل کو ثابت کرنے کے لیے, جو کہ وہ آج تک ثابت نہ کر سکے, تا قیامت کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. جب تک یہ علم باقی رہا انشاءاللہ تا قیامت, تو اپنے باطل کو ثابت کبھی نہیں کر پائیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, انہوں نے یہ جو اہل بدعت ہیں معتزلہ وغیرہ اور ان کے ہمنے والے ہم پیالے جو ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں, ان کو غلطی کہاں سے لگی؟ کیونکہ انہوں نے اپنے عقل کو حاکم بنایا ہے, اپنے عقلوں کو آگے کیا, یہاں تک کہ قرآن مجید کے نصوص کی بھی تأویل کی ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں حدیث جو ہے یہ خبر الاحاد ہے, ہم نہیں مانتے عقیدے میں. اچھا قرآن مجید کے بارے میں کیا کرتے ہیں, جیسے آگے بیان بھی ہوگا, عجب ہے. چلو یہاں سے تو ان کی بہکاؤ میں کوئی لوگ آگے ہوں گے, کم علم جاہل لوگ, کسی نے سن لیا ہوگا, ان کی بات مان لیا ہوگا. قرآن مجید کے تعلق سے جن صفات کا ذکر ان قرآن مجید کی واضح نصوص اور آیات میں ہے, ان کو مان لیا ہے کیا ان لوگوں نے؟ انہوں نے کیا کہا, تحریف کر دی تأویل کے نام پہ. دیکھا اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, مانتے ہیں یہ تو ماننا چاہیے نا. یہاں پہ بھی تأویلیں کی پھر بھی کوئی ٹھوکریں کھائی ہیں, واللہ ایسی ٹھوکر کھائی ہیں واللہ, یعنی جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو بوڑھی عورتیں وہ بھی ہنسیں گی, بچے بھی ہنسیں گے ان کے اوپر, اور ہنستے بھی ہیں. انہوں نے عقل کو مقدم کر کے اپنے باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کی, تب بھی ناکام رہے. وہاں کی مثال آئے گی انشاءاللہ کس طریقے سے, کہ انہوں نے کیا کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, سورۃ صاد کی آیت پر 75 معروف ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں کے صفت کا ثبوت ہے. اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو دونوں ہاتھ کا ذکر ہے نا, تو کہتے ہاتھ کا معنی نعمت ہے یا قدرت ہے, اللہ کی دو نعمتیں ہیں کیا, یہ دو قدرتیں اللہ تعالیٰ کی کیا؟ تو ان کو تعویل تحریف کرنی ہی پڑی, لیکن پھر بھی ٹھوکر کھا. انہوں نے کبھی عربی زبان میں ہاتھ کہتے ہیں طاقت کو بھی کہ ہاتھ کو بھی کہ جسے پکڑا جاتا ہے, ہاتھ طاقت کو بھی کہتے ہیں, کنایت ہے کہ ہاتھ طاقت کو بھی کہتے ہیں, ہاتھ نعمت کو بھی کہتے ہیں, ہاتھ قدرت کو بھی کہتے ہیں. تو دونوں ہاتھ اسے پیدا کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتوں سے پیدا کیا. نعمتیں دو ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دو ہیں, یہ طاقت صرف دو ہے اللہ تعالیٰ کی. دیکھ کیسے ٹھوکرے گائی, دیکھو آگے کچھ بیان کرتا ہوں شیخ صاحب نے کیسے پیار انداز میں بیان کیا. پہلے یہ بات پوری کروں شیخ صاحب کی. میں فرمایا کہ انہوں نے خبر احاد حدیث کے تعلق سے, روایت کے تعلق سے یہ کہا کہ خبر احاد ہم قبول نہیں کرتے, اور اپنی ناقص عقل کو, خراب عقل کو انہوں نے حاکم بنایا. اور قرآن مجید کے تعلق سے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی, لا تفید الیقین تفید الظن, اس کی دلالت جو دلالت ظنی ہے ان آیات کی, اور آیات کی تعویل کرنا شروع کر دی, اور حقیقتاً انہوں نے تحریف کیا. جیسے کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بہت ساری احادیث کی تعویل کی ہے, اور جو احادیث صفات ہیں, اور قرآن مجید کی آیات کو یہ کہہ کہ ظنی, اس کی دلالت ظنی ہے یقینی نہیں ہے, اس کی بھی تحریف کی ہے, اور اس کی تفصیل سے انشاءاللہ شیخ صاحب فرماتے آگے بیان کریں گے. پھر امام صمد رحمہ اللہ کا یہ جملہ, ولا يعتقدون تشبيها لصفات بصفات خلقه, اور رسول جماعت جو ہیں وہ یہ تشبیہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ مخلوق کے ساتھ ہو. فیقولون یہ کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں اہل سنت جماعت جو ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے, انہ خلق آدم بیدہ, کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. کما نص سبحانہ علیہ فی قولہ عز من قائل, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے سورۃ صاد 75 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, قال یا ابلیس, اللہ نے فرمایا اے ابلیس, ما منعک, تجھے کس چیز نے منع کیا, کس چیز نے روکا ہے, ان تسجد لما خلقت بیدی, کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو مانتے ہیں, یقین رکھتے ہیں اور مخلوقات کی تشبیہ سے منع کرتے ہیں اور تشبیہ سے روکتے ہیں کہ اللہ مخلوق کہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو وہ مخلوق کی طرح نہیں ہیں, اور ان نصوص کی تحریف بھی نہیں کرتے. جیسا کہ یہ کہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد دو نعمتیں ہیں یا دو طاقتیں قوتیں ہیں, جیسے کہ معتزلہ اور جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کو ہلاک کرے تحریف کی ہے, اور کیفیت اور تشبیہ بھی مخلوقات کے ہاتھوں کی طرح نہیں کرتے, جیسا کہ مشبہ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کو رسوا کرے. یہ جملہ ہے امام ابو حنیفہ الصبری رحمہ اللہ کا. البدعت کو بدعا دی ہے کہ وہ اہل بدعت جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی تحریف کرتے ہیں یا کیفیت بیان کرتے ہیں. تحریف سے انکار کرنا اکثر اصل مراد ہے, تحریف کرتے تاکہ انکار کرے, اور تشبیہ کے نام پہ بھی حقیقت میں انکار ہی کرنا چاہتے ہیں یا کیفیت بیان کر کے وہ انکار ہی کرنا چاہتے ہیں. تو جو معتزلہ اور جہمیہ نے تحریف کی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہاتھ کی صفت کی, اور جو مشبہ ہیں تشبیہ کرنے والے ہیں انہوں نے کیفیت اور تشبیہ کی مخلوقات کے ہاتھوں سے. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اساس کیا ہے, بنیاد کیا ہے, جس کی بنیاد پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دونوں ہاتھوں کو صفت کو ثابت کیا ہے. فرماتے ہیں ان کے اساس اور عمدہ کیا ہے, القرآن والسنہ, قرآن اور سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین ہیں, الذي لا ينطق عن الهوى وصف ربه بان له يدين, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تئیں کوئی بات نہیں فرماتے, اپنی مرضی سے اپنی خواہش نفس کے مطابق کوئی بات نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے دونوں ہاتھوں کی صفت کو بیان فرمایا ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں مخلوق کے ہاتھ جیسے نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ خوب سننے والا ہے, خوب دیکھنے والا ہے. سورۃ الشورى 11, اس آیت کو یاد رکھیں. سورۃ صاد 75, یاد سے مراد کیا ہے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے, کبھی پوچھوں گا میں. اور یہ آیت واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. ابھی مزید تفصیل آگے بیان کرتا ہوں میں کہ کس طریقے سے دو ہاتھ مراد ہیں اور کس طریقے سے اہل باطل انہوں نے غلط معنی لیا ہے, کس طریقے سے رسول جماعت نے ان کو جواب دیا ہے. تو یہ آیت سورۃ صاد 75, قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, اس کو یاد کرنا ہے. اور دوسری آیت سورۃ الشورى 11 کا یہ حصہ, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں تو اس بنیاد پر اہل سنت جماعت جو اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, مخلوقات کے ہاتھ جیسے نہیں ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور خوب دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے سمع ہے, بصر ہے, قدرت ہے, ارادہ ہے, استواء ہے, نزول ہے, جو مخلوقین کی صفات جیسے نہیں ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جو مخلوقات کے ہاتھ جیسے نہیں ہیں. تعالی اللہ عن ذلك علوا کبیرا. پھر فرماتے ہیں ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جس کے اللہ تعالیٰ کے صفات جیسے کوئی صفت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے جو دو ہاتھ ہیں ایک ہاتھ میں، جیسے کہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ، اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ ایک ہاتھ میں آسمان لپٹے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے. کیا مخلوقات کے ہاتھ ایسے ہو سکتے ہیں کبھی؟ وہ کون سی مخلوق ہے جس کے اندر یہ طاقت اور یہ صفت ہو؟ فرماتے ناممکن ہے. اور یہ کتاب التوحید و اثبات صفات الرب ابن خزیمہ کی معروف تصنیف ہے، ان میں امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے. شربی حفظ اللہ فرماتے ہیں امام ابن خزیمہ کی بات نقل کرنے کے بعد، تعالی اللہ عن ذلک، اللہ تعالیٰ بہت بلند و بالا ہے، کہ مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کوئی صفت حاصل کر سکے، اور مخلوق میں کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں جس کے اندر یہ صفت پائی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوقات کی ذات جیسے نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوقات کی صفات جیسی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اللہ نے خود بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اور اگر اب یہ علمی بات بڑی پیاری بات ہے، البدعت کا رد، یہ یاد کرنا، یہ بھی جواب میں کبھی پوچھوں گا آپ سے. اب اس آیت میں وجود دلالہ کیا ہے؟ اس کی بات ہو رہی ہے، علم خلق تو آدم بھی یاد ہے کہ دونوں ہاتھوں سے میں نے پیدا کیا ہے. جیسے علماء نے کیسے اخذ کیا اور کیسے سخت جواب دیا ہے، سب سے پہلا جواب دیکھیں. فرماتے ہیں اگر ہاتھ کا معنی قدرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ دست قدرت سے، اکثر پڑھتے ہوں گے آپ ترجمہ دست قدرت، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا دست قدرت ترجمہ کرنا باطل ترجمہ ہے، اشاعرہ کا ترجمہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی صفت کا انکار کرتے ہیں. جس آیت میں، جس قرآن کی آیت، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر، خاص طور پہ یہ آیت جو ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کو ایک پتہ کی بات بتاؤں، بعض ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کون سی ہم تفسیر، کون سا ترجمہ پڑھیں. آسان طریقہ ہے، آپ قرآن مجید کھولیں، سورہ صاد آیت 75 کھولیں، ترجمہ پڑھیں. اگر لکھے دست قدرت لکھا ہے نا، تو پھر غلط ترجمہ ہے، آسان ہے نا. ارے ارے اس کو پہلے یاد کر، یار ایک تو یاد کرنے دینا، ویسے بہت ہے، میں یہاں پر جو ہے اور بھی کئی آیت میں کبھی بتاؤں گا، لیکن اس میں کیونکہ آپ درس میں مجھے یاد آ گیا ہے، اکثر سوال ہے کون سا ترجمہ پڑھیں، کون سی تفسیر پڑھیں، یا کوئی کہے یہ تفسیر کیسی ہے، یہ یا ترجمہ کیسا ہے، وقت ہے پورا پر پڑھنے کا. آپ دو سیکنڈ تو نہیں کہوں گا میں، 5 سیکنڈ ہو سکتا ہے، 10 سیکنڈ، 10 سیکنڈ کھولیں، آپ کو پتہ سورہ صاد کہاں پہ ہونی چاہیے تاکہ جلدی پتہ چلے. سورہ صاد کھولیں، آیت 75 پہ جائیں، ترجمہ پڑھیں کیا لکھے. اگر دست قدرت لکھا ہے واپس کرے کہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا دست قدرت وہ پوچھے گا کیوں صحیح نہیں ہے ترجمہ، اب جواب سنی ذرا. شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس کا مطلب دست قدرت ہے، تو پھر آدم علیہ السلام پر کیا فوقیت ہے ابلیس پر؟ ابلیس کو کس چیز سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ دست قدرت سے اگر مراد ہے، تو پھر ابلیس کو کس چیز سے، دست قدرت سے پیدا کیا ہے؟ آسمان کو کس سے پیدا کیا ہے؟ زمین کو کس سے پیدا کیا ہے؟ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ اپنے قدرت سے کہ نہیں؟ اگر دست قدرت ترجمہ ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کی اس میں کیا فوقیت ہے؟ اس آیت میں اصل پیغام کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے حکم دیا نا، تعمیر کرنی چاہیے، بات ختم ہے. جب ابلیس نے انکار کیا، اب اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا ہے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، سجدہ کیوں نہیں کیا تو نے؟ یہ سمجھنا، یعنی فوقیت ہے، کس کی فوقیت ہے؟ آدم علیہ السلام کی. کس چیز پہ؟ کس پر؟ ابلیس پر اور تمام مخلوقات پر. کیا برتری ہے؟ یہ برتری کس چیز کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، جو اللہ تعالیٰ کے حقیقی ہاتھ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان نشان ہے. دست قدرت اگر مطلب ہے، تو پھر ابلیس واضح کہہ دیتا اللہ تعالیٰ اس میں فرق کیا ہے، مجھے بھی دست قدرت سے پیدا، اسے دست قدرت سے پیدا، میں کیوں سجدہ کروں اسے؟ آرگومنٹ بنتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ابلیس کیوں خاموش ہو گیا؟ اسے پتہ ہے کہ آدم کی برتری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اور ابلیس بھی مانتا اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. سبحان اللہ. پھر شیخ صفوان، شیخ ربیع حفظہ اللہ، یہ جو جہمی اور معتزلہ ہیں، انہوں نے تاویل تو کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہے قدرت ہے، دو قدرت، دونوں ہاتھ، یدیہ تثنیہ ہے، مثنیٰ ہے، دونوں ہاتھ، تو دو قدرتیں، دو نعمتیں ہیں. دوسرا جواب یہ ہے، پہلے تو یہ پتہ چل گیا کہ برتری آدم علیہ السلام کی ابلیس پر ہے. کیا برتری ہے؟ دست قدرت سے یا دست مبارک سے جو حقیقی ہاتھ ہے؟ فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے حقیقی ہاتھ جو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. دوسری بات، آپ کہتے ہیں دونوں ہاتھ سے مراد دو طاقتیں یا دو نعمتیں یا دو قدرتیں ہیں. ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنے قدرت و ارادے سے اور مشیت سے پیدا کیا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں تھے، اگر ہم یہ کہیں جیسا کہ معتزلہ اور جہمیہ کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے مراد دو نعمتیں یا دو قوتیں ہیں، تو پھر اس میں یعنی کوئی برتری باقی نہ رہی آدم علیہ السلام کی ابلیس پر. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، جیسے کہ فرشتے ہیں، جن ہیں اور تمام مخلوقات. تو ابلیس یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا ہے، تو پھر کیا برتری آدم کی میرے اوپر؟ لیکن ایسا نہیں کہا، اور یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ہی پیدا کیا آدم علیہ السلام، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. اگر ہم یہ کوئی شخص یہ کہے کہ دونوں ہاتھوں کی کیفیت کیا ہے، کیسے ہاتھ ہیں، تو ہم یہ کہیں گے ہم نہیں جانتے. ہمیں ایمان رکھتے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں حقیقتاً، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے، لیکن ان دونوں ہاتھ کے کن حقیقت اور کیفیت، کن کہتے ہیں حقیقت کو، کن اور حقیقت ہم نہیں جانتے، کیفیت نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں سے کیسے پیدا کیا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ امر غیبی ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اچھا، پھر دوسرا جواب جو میں بتانے والا تھا، مصنف رحمہ اللہ، امام صابر رحمہ اللہ کا یہ جملہ، ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل يدين على النعمتين او القوتين، اور نصوص کو، نصوص کی تحریف نہیں کرتے ان کی حقیقت سے. جیسے کہ یہ نہیں کہتے کہ دونوں ہاتھوں سے مراد دو نعمتیں ہیں یا دو طاقتیں یا دو قوتیں ہیں. یہ جہمیہ کی تفسیر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے پیدا کرتا ہے، اور دو قدرتیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی دو نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لا محدود ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 34 میں، 34 میں، وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو گے تو کبھی احصا نہیں کر پاؤ گے، بے شک انسان جو ہے بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا ناشکر ہے. تو یہ جو ان کی تأویل ہے یہ غلط تأویل ہے، اور مصنف القرآن اور سنت اور عقل کی بنیاد پر اسے غلط ثابت کیا ہے اور جھٹلایا ہے. جبکہ یہ کہتے کہ ہمارے پاس عقلیں، ہماری عقل، ہم عقل اور عقل کی بنیاد پر یہ باتیں کرتے ہیں. پھر ایسا فرماتے ہیں یہ جو معتزلہ اور جہمیہ ہیں، اللہ کو ہلاک کرے جب اللہ تعالیٰ کی دونوں ہاتھوں کی تفسیر دو نعمتوں سے، دو قدرتوں سے کرتے ہیں. کیا یہ تحریف نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں تحریف بھی ہے اور تخریف بھی ہے. تخریف کہتے ہیں جس کا دماغ کی توازن خراب ہو جائے، تو پھر وہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، اسے تخریف کہتے ہیں. جیسے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، پھر کبھی 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 کبھار بہکی باتیں کرتے ہیں، اسے تخریف کہتے ہیں، مخرف. تو یہ تحریف بھی ہے اور تخریف بھی ہے. جبکہ کہیں پر قرآن مجید میں یا سنت میں یہ ثابت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کا معنی دو قدرتیں ہیں یا دو طاقتیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کی، علم کی، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی دو علم ہے یا تین علوم ہیں. اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے، علم شامل اور کامل علم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے جو جس ہر چیز پر قادر ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عجز نہیں کر سکتی آسمان اور زمین میں. کیونکہ یہ بات جو ہے حقیقتاً سخیف کے مزہ کا خیز، سخیف تو مزہ کا خیز بات ہو نا، اسے سخیف کہتے ہیں. کیونکہ اصل بات یہ ہے جو یہ کرتے ہیں جہمیہ معتزلہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، کیونکہ بات اصل میں ایسی ہی ہے. اور پھر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جو دو نعمتیں ہیں, دو قدرتیں بھی غلط ہیں, دو نعمتیں بھی غلط ہیں, یہ کہاں سے ہمیں ہے قرآن اور سنت میں؟ کہیں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد نعمت قدرت ہے, یا دونوں ہاتھوں سے مراد دو نعمتیں دو قدرتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں, احصاء اس کا کوئی نہیں کر سکتا, بلکہ قلیل افراد پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس کو بھی کوئی شخص جو ہے اس کو بھی گن نہیں سکتا. ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں کتنی نعمت اللہ نے ہمیں نوازا ہے, گن سکتے ہیں؟ بولا نہیں گن سکتے. ہم صرف آنکھوں کی بینائی کو دیکھ لیں, اب باقی چھوڑ دیں. آپ پتہ کیسے دیکھتے ہم؟ کہتے ہیں آنکھوں کی بینائی کے لیے وٹامن اے کی ضرورت ہے. کہاں کمی زیادہ پائی جاتا؟ گاجر میں. ہم سب گاجر کھاتے رہتے ہیں آنکھوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. کیا یہ وٹامن اے آنکھوں کی بینائی کے لیے جو مقدار جو ہمیں چاہیے جسے ہماری آنکھیں ٹھیک دیکھیں, وہ کہاں سے بھی ہمیں مل جاتی ہے؟ پتہ ہے روٹی میں بھی ہمیں مل جاتی ہے. جو خوراک ہم کھاتے ہیں اسی سے اللہ ہمیں یہ پورا کر دیتا ہے. کہاں سے کس خوراک کے ذرے میں کون سا فائدہ ہمیں پتہ ہے, جس میں کس حصے میں جا رہا ہے, ہمارے نرز کو کیا ضرورت ہے, ہمارے آنکھوں کو کیا ضرورت ہے, ہمارے سننے کی طاقت کو کیا ضرورت ہے, سونگھنے کے لیے کیا ضرورت ہے, سوچنے کے لیے کیا ضرورت ہے. اچھا چھوڑے, جو ہم ابھی سن رہے ہیں, میں نے کہا دو آیتیں یاد کر لیں. کون سی دو آیتیں ہیں؟ سورہ صاد آیت نمبر 75 اور سورہ شورہ آیت نمبر 11. آپ نے یاد کر لیا ماشاء اللہ. اچھا وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے دماغ میں جا کے میموری بن جاتی ہے؟ ذرا بتائیں, سوچیں ذرا. پانی کا قطرہ ہے یا کوئی سالڈ چیز ہے؟ سیمی سالڈ چیز ہے. دیکھ ہوا تو نہیں گھستی اندر نا, یعنی میں نے کہا زبان سے ہوا نکلا آپ کے کان سے اندر چل دماغ کو جا کے چپک گئی اور آپ کو یاد ہو گیا, ایسے ہوتا ہے؟ کمال ہے واللہ, دنیا کے بڑے سائنسدان عاجز ہیں. میموری اثر ہو سکے ہے؟ آخر میں کہا پروٹین ہی ہے, جو پروٹین دماغ کو جا کے اگر پروٹین ہے جیسے کہتے ہیں مثال کے طور پہ, تو جتنے زیادہ نالج جتنے زیادہ حفظ اتنا زیادہ, تو کھوپڑی پھٹ جانی چاہیے نا پھر. زیادہ نالج سے زیادہ پروٹین ہو نا. یہ اللہ کی صرف کمال ہے واللہ, اللہ کی اتنی نعمت ہم کبھی گن نہیں سکتے. دل کی دھڑکن کو دیکھ لیں آپ, کرنٹ دل کے اندر سے پیدا ہوتا ہے, خاص مخصوص مخصوص جگہ سے پیدا ہوتا ہے. اگر اوپر نیچے ہو جائے تو کرنٹ میں بھی فرق پڑ جائے گا. اس حصے سے یہ کرنٹ کہاں سے نکلتا ہے, کیسے نکلتا ہے, سائنس نے تو بتایا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے, امپلس جنریٹ ہوتا ہے اور بہت لمبا اس کا وہ ہے. لیکن یہ دیکھو سبحان اللہ, ایک ایک قطرہ جو خون کا ہے آپ کے ایک ایک سیل تک جاتا ہے. پتہ ہے سیل جانتے ہیں؟ خلیہ جو ہوتا ہے اس کو ضرورت ہے آکسیجن کی, اس کو ضرورت ہے گلوکوز کی. ہم نے تو نوالا کھا لیا نا, پیٹ بھر لیا. اس کھانے سے گلوکوز کیسے نکلتے اور سیل تک کیسے پہنچتا ہے؟ سیل زندہ ہے کہ نہیں؟ ہم زندہ, سیل زندہ, ہم زندہ ہے نا. اب میں نے سانس لے لیا ہے, آکسیجن چلے گی پھیپھڑوں میں, اگر پہنچا کے دیکھے نا سیل تک, کمال ہے کہ نہیں؟ کمال ہے واللہ. ہم صرف اپنے جس 6 فٹ یا 5 فٹ قد کے اندر جو ہمارا جسم ہے, اس کے اندر جو نعمتیں ہیں لا تعداد, ہم وہ نہیں گن سکتے کبھی. وہ کہتے اللہ کی دو نعمتیں ہیں, یہ عقل ہے, یہ اسے عقل کہتے ہیں. سبحان اللہ. واپس آتے تو شاہ صاحب فرماتے بہت کم افراد, قلیل افراد کے اگر ہم دیکھیں اللہ کی نعمت وہ ہم گن نہیں سکتے. تو ہم پوری کائنات کی بات کر رہے ہیں جس میں فرشتے بھی ہیں, جن بھی ہیں, انس بھی ہیں اور تمام مخلوقات ہیں, ان کی ہم نعمتیں گن سکتے ہیں؟ کس پر کتنی نعمتیں اور کیا نعمتیں ہیں؟ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ ٹائم ہو گیا, یہاں پہ رکتے, آگے انشاءاللہ پھر بیان کرتا ہوں. میں آج کے درس میں دو باتیں یاد رکھیں, دست قدرت, ترجمہ غلط ہے. جو بھی ترجمہ کرتا ہے اس کا آپ جواب دو طریقے سے دیں گے کیوں غلط ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی برتری اس آیت میں واضح ہے کہ آدم علیہ السلام ابلیس سے بہتر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اگر اس سے دست قدرت ہوتا تو ابلیس اعتراض کرتا کہ نہیں؟ پہلے اعتراض کر چکا ہے, سجدے پہ اعتراض کر چکا ہے نا, اسے اور موقع مل جاتا ہے اعتراض کرنے کا کہ رہتا ہے مجھے بھی دست قدرت سے پیدا کیا تو پھر برتری کیا ہے, میں کیوں سجدہ کروں؟ ابلیس نے بھی اچھی طرح جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان ہے ایسے خاموش ہو کے پھر آگے کوئی اعتراض نہیں کر سکا. دوسرا جواب اس میں تثنیہ ہے, تثنیہ سے مراد دو, اور اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں, دو قدرتیں, دو طاقتیں نہیں ہیں. اللہ کی نعمتیں لا تعداد ہیں, اللہ کی قدرت لا تعداد ہے, کوئی بھی احصاء نہیں کر سکتا, کوئی بھی عاجز نہیں کر سکتی. اگر دو قدرتیں مطلب پھر محدود ہو گئے نا, دو نعمتیں محدود کر دیا نا پھر, تو اس سے مراد کبھی بھی دو نعمتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تُعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ دو واضح جواب, آسان جواب ہے نا. اگلے درس میں انشاءاللہ اسی جملے سے شروع کریں گے. وَلَا يُكَيِّفُونَهَا بِكَيْفٍ أَوْ يُشَبِّهُونَهَا بِأَيْدِ الْمَخْلُوقِينَ تَشْبِيهَ مُشَبِّهَ خَذَلَهُمُ اللَّهُ. مشبہ نے جو کام کیا ہے, تشبیہ سے جو کام لیا ہے, اس کا پھر رد ہے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. واللہ اعلم.
ابھی آپ نے فرمایا کہ ابلیس نے اعتراض نہیں کیا, جبکہ ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتا من نار وخلقتا من طین.
اس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اعتراض نہیں کر سکا, اور اعتراض نکالا نا اس نے, پھر آگ اور مٹی کا وہ اس نے بات کی ہے نا. اس آیت میں برتری آدم علیہ السلام کی ہے کہ نہیں, دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, اس پر اعتراض کر سکا؟ اس کا جب یہاں پہ لاجواب ہو پھر سے اور اعتراض ڈھونڈا.
بس کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کسی کو نہیں پیدا کیا؟
اور بھی آگے آئے گا. اپنے ہاتھ سے اللہ صرف آدم کو پیدا کیا مخلوقات میں سے, تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا, اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. مخلوقات میں سے, اور جنت عدن کا بھی کہا ہے, جنت عدن کا بھی کہا ہے, ایک روایت میں آیا ہے, تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے.
پیدا کیا
اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے. تو مخلوقات میں سے یعنی جو انسان ہیں, جو زندہ مخلوقات میں سے آدم علیہ السلام کی برتری ہے کہ اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا.
اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرمارہا ہے اولم یروا انا خلقناہم مما عملت ایدینا فہم لہا مالکون.
آئے گا انشاءاللہ ایدینا سے مراد کیا ہے, اور کب ایدی سے مراد, ید اور اید میں کیا فرق ہے, ایدی کب طاقت اور قدرت ہوتی ہے اور کب ہاتھ مراد ہوتا ہے. فکر نہ کریں انشاءاللہ سب بیان ہوں گے. واللہ اعلم, کیونکہ ٹائم کافی ہو گئے, ہمارا آدھا گھنٹہ تھا, 40 منٹ ہو گئے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.